چلیں جی، اب تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 128 سے اینڈ تک سورۃ طٰہٰ کی. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان کی راہبری اس بات نے نہیں کی، ان کو ہدایت اس بات سے نہیں ملی، ان کو سمجھ نہیں آئی اس بات سے. کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دی بستیوں میں سے جو ان سے پہلے آئیں تھی. وہ کیسی تھی؟ وہ یمشونا فی مساکنہم، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں، ان کے لیے بھی رہنے سہنے کی جگہ تھی جہاں پہ وہ چلتے پھرتے تھے. اور اس میں ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی ہی نشانی ہے. یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اس دین کا انکار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے نبی، جو لوگ آپ کو نہیں مان رہے، جو اس دین کو نہیں مان رہے، کیا ان کو اس بات سے بھی عبرت نہیں آتی کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے یہی ڈھنگ اختیار کیے تھے، ہم نے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا. آج دیکھو، ان کی ایک آنکھ جھپکتی بھی نہیں نظر آ رہی، ایک سانس چلتی بھی نہیں نظر آ رہی، ایک زبان بولتی بھی باقی نہیں بچی. ان کے کیسے بلند و بالا مکانات تھے، کیسے خوبصورت کشادہ زینت دار محل تھے، کیسے ویران اور کھنڈر پڑے، جہاں سے ان کی بھی آمد و رفت رہتی ہے، یہ بھی گزرتے ہیں. اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ ان کے لیے کافی عبرت کا سامان تھا. کیا یہ اس زمین میں چل پھر کے اللہ کی قدرت کی نشانے پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انہوں نے ان کی عبرت ناک داستانیں نہیں سنی؟ کیا ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کے بھی نہیں ان کی آنکھیں کھلتی؟ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے بھی اندھے ہیں. ایسی سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اس قسم کی آیت ہے. واقعی یہ جو پچھلی گزری ہوئی بستیاں ہیں، وہاں ان کے لیے تو ہے ہی یہ بات، مشرقین مکہ کے لیے، لیکن ہم یہ سوچیں، جو اعمال آج ہم کر رہے ہیں، یہی اعمال کر کے پچھلی کئی بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں. بنی اسرائیل کو لے لو، اس سے پہلے کی قوموں کو لے لو، کیا کیا ان کی عبرتناک داستانیں. کیا ہمارے لیے بھی وہ ہدایت کا سامان نہیں بنتی؟ کیا وہ کافی نہیں ہے عبرت کے لیے؟ کیا ہم کبھی نہیں سوچتے اللہ نے ان کو کیسے تباہ کر دیا انہی باتوں کی وجہ سے جو آج ہم میں ہیں؟ اگر عقل مند ہوں تو اس میں بڑی نشانی ہے.
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات. ایک بات سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں جب بھی کلمت اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اگر نہ ہو چکا ہوتا اللہ کا فیصلہ، یعنی سبقت، جو گزر چکا، جو پہلے ہو چکا، میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو البتہ یقیناً لازم ہونے والا، یعنی عذاب، چمٹنے والا عذاب ان کے اوپر آ جاتا. وَأَجَلٌ مُسَمَّى، اور ایک وقت ہے مقرر. اب یہاں پہ اس صورت کا جب اختتام ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی کس قسم کے حالات تھے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت اتری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے تسلی دیتے ہوئے کہ اے نبی، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کے یہ مخالفین اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی، کوئی عذاب نہیں ان کے اوپر آ رہا، کچھ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو اس مخالفت کے بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے نپٹے گا. مگر سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کس وقت کس کے اوپر کیا عذاب یا رحمت یا جو بھی آنی ہے، اس کا کیا وقت ہے، وہ اللہ کی طرف سے جب مقرر ہو چکا ہے تو اب اس کے اگینسٹ نہیں جایا جائے گا. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ جس ٹائم کا ہوا ہے اسی ٹائم کے اوپر عذاب بھی آئے گا، یا اسی ٹائم پہ ان کی پکڑ ہوگی. تو اب یہاں جو رسالت کو جھٹلا رہے تھے جو مشرقین مکہ تھے ان کو بھی ایک طرح سے بتا دیا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں گے وہ فری فار آل ہیں, جب مرضی جتنا مرضی جیسا مرضی کرتے رہیں گے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بات ہم سب کے لیے بھی ایک میسج دیتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا پتہ تھا, ان کو تو ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ جو ہے نا اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہا ان کے اوپر عذاب یا کیا. مگر صحابہ کرام کو بھی ایک تسلی تھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہوں گے, ہم ایسا آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کچھ یا کوئی قومیں ہیں کوئی لوگ ہیں کوئی ایسی شخصیات ہیں جو اللہ پر باتیں لگاتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اسلام کی ایسی مخالفت کرتے ہیں اور اتنی یعنی بالکل کھلم کھلا ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان کے اوپر کیوں نہیں عذاب آ رہا, کیوں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, یہ اللہ کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ کہ اس میں بھی حکمت ہے کہ کب وہ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کرتا ہے. مگر ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان آج جو مرضی بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, مگر اس کا ایک صبر ہے اور اس کا صبر اس لیے کہ وہ ایک لکھ چکا ہے, ایک فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ کب ان کو پکڑے گا اور اس کے لیے ایک وقت ہے. اب یہاں پہ یہ آیت ویسے اگر سیدھی آیت ہوتی نا تو یہ ہوتی, اس میں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی یہ بات, ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى لکان لزاما, کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے بات نہ ہو گئی ہوتی, یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اور ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو عذابا لزاما, عذاب چمٹنے والا آ جانا تھا ان پہ. مگر کیوں یعنی پہلے یہ بات لائی گئی لکانا لزامن پرسیڈ کی کیوں, اس لیے یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں عذاب ان کو پکڑ لے گا, لیکن ابھی ایک وقت جو مقرر ہے وہ نہیں آیا, ان کے لیے تو ٹائم فکسڈ ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک میسج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تسلی دینا مقصود ہے کہ کوئی بھی اور جو ظالم ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ جائیں کہ عذابا لزاما جو ہے نا, اللہ اکبر, یہ لفظ ایسا آیا ہے, لازم ہونے والا عذاب, چمٹ جانے والا عذاب, ایسا عذاب کہ جب وہ آ جائے گا نا تو وہ انسان کو چھوڑے گا نہیں. اور یہ کب کی بات ہے, یہ اس آیت میں جس میعاد کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ جنگ بدر ہے جس میں دیکھیں کتنے سارے ان کے مارے گئے تھے, پیٹ پھیر کے بھاگے تھے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے, بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر, سورۃ القمر میں ہے نا, یہ وعدے کا وقت قیامت ہے, ان کے وعدے کا وقت اور قیامت بہت سخت ہے, بہت تلخ ہے. تو اگر یہ میعاد نہ مقرر ہو چکی تھی تو ان پہ اسی وقت عذاب آ جانا تھا, لازم ہو جانا تھا, کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تکذیب کر رہے ہیں, جیسے ایذائیں دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ وہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو ہی بن اس کا وقت پورا ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا. اسی وجہ سے اب آپ کو آنسر مل گیا ہوگا کیوں لوگ کھلم کھلا پھر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر, اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم ہی ٹھیک ہیں تو پھر یہ کیسے پھر ایسے گھوم رہے ہیں, یہ اتنی باتیں کر کے بھی کھلے گھوم رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا کیا ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے. اور آپ نے اب کیا کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں, یہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ جو حجرن جمیل ہے, آپ چھوڑ دیں ان کو, اچھی طرح چھوڑ دیں اور میرے حوالے کر دیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ہی ان کو نبٹ لوں گا. آپ کیا کریں, فصبر, آپ صبر کریں. کس چیز پہ, علی ما یقولون, اس ان باتوں پہ جو وہ کہتے ہیں. اور وہ کیا باتیں کہتے تھے, کبھی آپ کو ساحر کہتے, کبھی آپ کو نجومی کہتے, کبھی آپ کو جادوگر کہتے, کبھی کہتے کہ جو آپ دعویٰ نبوت کا ہے یہ جھوٹ ہے بالکل,
اور یہ کبھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے تو طرح طرح کی معجزات مانگتے جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے, اور کبھی آپ کی رسالت کا انکار کرتے, آپ کو بہت رنج ہوتا تھا, تو آپ اس پہ صبر کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتا بھونک رہا ہو تو انسان اس کو دیکھ کے خود بھی بھونکنے نہیں لگتا, بلکہ انسان کیا کرتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ یہ کتا ہی ہے اور میں انسان ہوں, تو میں نے کیا, میں اس کے لیول پہ نہیں آ سکتا. یہی ہمیں سوچنا چاہیے جس وقت ایسے لوگ کوئی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں کرتے ہیں, کہ بجائے انسان ان سے انتقامی کاروائیاں لینے کے لیے سوچنا شروع ہو جائے, بدلے لینے کے لیے سوچنا شروع, آپ صبر کریں اور ان کے لیول پہ نہ اتریں, ان کے برابر نہیں آنا, ان کو ایسے ہی سمجھیں یہ کتے ہیں جو بھونکتے رہیں گے تو بھونکتے رہیں. اور دوسری یہ بات کہ صبر جو کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے, تو پھر کیا چیز ہوگی جو صبر کرنے میں انسان کو مدد دے, جو انسان کو موٹیویٹ کرے, جو انسان کی ہمت بنائے؟ وہ نسخہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, آپ تسبیح بیان کریں اپنی رب کی, ساتھ تعریف کی اس کی. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ دشمنوں سے نجات پانے کے لیے یا دشمنوں کے مقابلے کے لیے, اب دشمن تو کسی کا دین میں بھی ہو سکتا ہے, ویسے بھی کسی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے, اور دشمن ہمیشہ ایزا ہی دیتا ہے, کالم گلوچ کرے گا, برائی بھلائی کرے گا, تو پھر انسان کیا کرے؟ اب اس سے ایزاؤں سے بچنے کی ہر وقت فکر کرتا رہے, ہر وقت پریشان رہے, ہر وقت کیا کرے؟ یہاں پہ دو نسخے دے دیے گئے ہیں آپ کو, دو سلوشنز بتا دیے گئے ہیں. آپ کی کوئی مخالفت کر رہا ہے نا, دین کے معاملے میں کر رہا ہے یا ویسے کوئی مخالف بن جاتے ہیں, نمبر ون اول صبر کریں, یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھیں, انتقام کی فکر میں نا اب لگے رہے کہ سارا آپ اپنی عبادتیں, آپ اپنی اللہ کی یاد چھوڑ کے اب انتقامی رات اور دن ہو رہے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں اب کیسے ان کا میں مقابلہ کروں, اب کیا ان کو جواب دوں, اب یہ کہنا چاہیے, اب ان وہ کرنا چاہیے اور ویسے کرنا چاہیے, نہیں. اور دوسرا نسخہ کیا دیا جا رہا ہے, یعنی پہلے تو آپ نے صبر کر لیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا نسخہ کیا ہے, سبح, تسبیح کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں اور اس کی حمد بیان کریں شکر کے ساتھ. اس میں اشارہ ہے ایک طرف نماز کی طرف بھی اشارہ ہے, اس لیے کہ جو اوقات آگے بتائے جا رہے ہیں وہ خاص اوقات ایسے ہیں جو کہ نماز کے اوقات ہیں. تو ایک تو تسبیح بیان کی جائے مطلب حمد کے ساتھ, یعنی اب نمازیں ادا کی جائیں, اور ویسے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو صبر کرنے میں قوت دے گا, اسٹرینتھ دے گا ٹو ڈو صبر, کیونکہ صبر کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ صبر جو ہے یہ بہت ہمت والا کام ہے, یعنی بہت اس کے اندر من عزم الامور ہے, بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے صبر. تو صبر ایسے ہی نہیں ہو جاتا, صبر کے لیے اب ہمیں کچھ اسٹرینتھ کہیں سے لینی ہے نا, تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی؟ وہ اسٹرینتھ ملے گی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے, اور دوسرا اس سے مراد اگر نماز بھی لے لی جائے تو نماز سے بھی. اچھا اگر یہاں پہ ہم تسبیح لیں تو تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ, یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تسبیح کرو اپنے رب کی اور پھر اس کی حمد بیان کرو. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ تسبیح تو بیان کی اور اس کے بعد تعریفیں اپنی کہ میں نے تو بڑا اچھا کارنامہ کر دیا, میں کتنی صبر والی ہوں اور میں کتنی تسبیح بیان کرتی ہوں اور میں نہیں, اللہ ہی کی حمد کرو کیونکہ اسی کی توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ آپ صبر کر سکیں. اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو کبھی صبر نہیں کر سکتے تھے, تو خود کی شیخیاں نہیں مارنی, خود کی بڑائیاں نہیں کرنی, خود کی تعریفیں نہیں کرنی, بلکہ تعریف بھی میرے رب کی, حمد بھی اسی کی بیان کرنی ہے. اور کس کس وقت کرنی ہے؟ قبل طلوع الشمس, قبل پہلے طلوع شمس سے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, وقبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یہ کون سے اوقات ہیں؟ یعنی فجر کا وقت اور قبل غروبها عصر کا وقت, ٹھیک ہے. اس میں دو نمازیں قبر ہو گئی, حالانکہ ابھی نماز فرض نماز کی احکام آئے نہیں ہیں, تو ابتدائی دور ہے نا, تو ابھی آئے نہیں ہیں, فرض نماز نہیں ابھی ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے کہ ان وقتوں میں نماز پڑھی جائے, اور ہم اب تو فرض ہو چکی ہوئی ہے, تو اب کیا ہے ہم ان نمازوں کا خاص طور پہ تمام کریں بجائے انتقامی کاروائیاں سوچنے کے, بدلے لینے کے پیچھے پڑھنے کے. اس سے بہتر چیز ہے جس میں سکون بھی ہے اور اجر بھی ہے اور اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو یہ دو ٹائم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ کسی صورت دوزخ میں نہیں جائے گا, مسلم کی حدیث ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی فجر کے بعد کا اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہی ہم صبح شام کے اذکار بھی کرتے ہیں, تو زیادہ یہ ٹائم بہت اچھا ہے کہ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں, اس کی حمد بیان کریں, دعائیں کریں. اور من آناء اللیل, اور تیسرا کب بتایا گیا؟ آناء اللیل میں, آناء اللیل گھڑیوں میں رات کی, اور اس میں کون سا آ جاتا ہے؟ رات شروع کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے. مغرب کی نماز آ گئی, اس کے بعد عشاء کی نماز آ گئی, اور پھر آناء اللیل ہے نا, گھڑیاں ہیں, ایک سے زیادہ گھڑی. یہ صرف مغرب نہیں پڑھنی ہے, صرف عشاء نہیں ہے, بلکہ آگے پھر تہجد بھی آ گئی, کیونکہ رات کے مختلف حصوں میں بھی تسبیح بیان کریں. اور یہاں پہ بھی پھر نماز جب ہوگی ساتھ اس کے اندر قرآن کریم ہوگا, اللہ کا ذکر ہوگا, دعائیں ہوں گی, سب اللہ کی حمد بیان کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا, یعنی پھر تجھے کوئی پرواہ نہیں رہے گی, اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر اور شغل سے بھر دوں گا. فکریں دنیا کی اتنی ہو جائیں گی, دنیا کے مشغلے اتنے ہو جائیں گے, ان سے ہی دل بھرا رہے گا, اور محتاجی دور نہیں کروں گا. ہر وقت انسان کے نظروں کے سامنے اس کی محتاجی رہتی ہے, پھر کہ کتنا مرضی کمال ہے پھر بھی رہتا ہے, ہائے پورا نہیں پڑتا, ہائے یہ نہیں ہوتا, ہائے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور ہرس اتنی بڑھتی بھی جاتی ہے, اور ہمیشہ وہ انسان نا ایک محتاجی کسی کیفیت میں رہتا ہے کہ ہائے ہائے یہ کرتا رہتا ہے. تو آنا لیل میں دیکھیں نا, اب اپنے آپ کو اب دیکھیں, طلوع شمس سے پہلے, غروب شمس سے پہلے, پھر آنا لیل میں, فسبح تسبیح کرو, واطراف النہار, اور دن کے کناروں پر. اچھا, آپ دن کے کنارے کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ مڈ ڈے کون سا ہے؟ مڈ ڈے نون کا وقت ہوتا ہے نا, 12 بجے کہہ لیں اس کو, یا جو بھی, جس وقت سورج بالکل ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے, اس کے اطراف کون سے ہیں, کنارے کون سے ہیں؟ یعنی ایک طرف کا کنارہ کر لیں تو جو سورج کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کا کنارہ کریں تو دوحا یا اشراق کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو گئی, اور سورج جب پورا اوپر ہے, نون ہے, اس کے بعد کا کنارہ کر لیں تو کون سی ہے؟ ظہر. تو ظہر بھی ہو گئی, اشراق بھی ہو گئی, دوحا بھی ہو گئی, تہجد بھی ہو گئی, اور پانچوں اور نمازیں ساری ہی ہو گئی اس کے اندر کور نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر کرنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے فرض نماز کے علاوہ نفلی عبادت بھی کی جائے, یہ اوقات کا خیال رکھے, خاص طور پہ اوقات میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جائے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, پریشانی آئے, اس کا حل آپ کو بتا دیا گیا یہاں پہ. ہمیں بتائیں, ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس نظر کے ساتھ بھی پڑھا کریں اپنی پریکٹیکل لائف میں, صرف یہ نہ سوچا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت بڑا مشکل تھا, مکی دور تھا, کفار بڑا ستا رہے تھے, فلاں فلاں, صرف یہ کہہ کے اگر ہم آگے چل پڑیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کیسے ان چیزوں کو اپلائی کریں گے. جب آپ اس طرح سے سوچیں نا, ان کے اوپر تو بہت ایکسٹریم ہی وقت تھا, ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے حالوں میں رکھا ہے, مگر ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت آتے ہیں, کہیں سے کوئی مخالفت, کہیں سے کوئی باتیں سننا, کہیں سے کوئی تانے, کوئی ایسی چیزیں جو انسان کو ہرٹ کرنے والی ہوں, کوئی بعض دفعہ رشتے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کوئی ہمسائے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کوئی جاننے والوں میں, دوست احباب میں کوئی ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس بستی میں جدھر رہتے ہیں ادھر کے لوگ پریشان کرنے لگتے ہیں, ایسے میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہر ایک انسان کے ساتھ, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے دنیا کے اندر کبھی کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. تو چاہے چھوٹے اسکیل پہ ہو, پھر آپ بھی اپنی زندگی میں اس طرح سے یہ چیز اپلائی کر کے اور پھر اس کے ثمرات دیکھ سکتے ہیں. تو صرف ان کے لیے یہ باتیں نہ سوچیں, ان کے لیے تو ایکسٹریم لیول پہ تھی مخالفت اور سب دشمنیاں, لیکن جو آپ کا لیول ہے اس میں آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جو دوا ان کے کام آ سکتی ہے, ان کی تو مشکل بڑی اس میں کام آ گئی, تو آپ کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں نہیں کام آئے گی کیا؟ لیکن شرط یہ کہ انسان ان کو اخلاص کے ساتھ، ان کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے، ایون آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کے شر سے پروٹیکشن کے لیے، کہ شیاطین بھی اور یہ شر پسند قوتیں بھی انہی گھروں کا رخ کرتی ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی. تو ان اس کا خاص طور پہ ہم خیال رکھیں. فرمایا لعلک ترضى، اے نبی تاکہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ، یعنی آپ یہ کام کریں تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے خوبصورت وقت وہ تھا جس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات فرماتے تھے، کلام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز کے ذریعے آپ ڈائریکٹ مجھ سے کلام کیا کریں. نماز پڑھیں گے، آپ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو جائے گی، تو اس سے آپ راضی ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کا ایک وہ ہے کہ اس سے آپ راضی ہوں گے کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا نا، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت محسوس کیا کرتے تھے. تو اب آپ کس طرح راضی ہوں گے؟ سورہ دحا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور دنیا میں آپ کے دین سر بلند ہوا، آپ کے دین کو فتوحات ملی، غلبہ ملا، اس سے بھی آپ راضی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو آج مشن جس پہ آپ بھیجے گئے تھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، یہ بھی اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا. پھر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے افراد کو باقی تمام امتوں سے زیادہ کر دے گا، یہ بھی آپ کی راضی کرنے کے لیے ہے. پھر ایک اور چیز آپ لکھتے جائیں، سارے ہی پوائنٹس ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اتنا اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھو کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں، تو اجر کس کو مل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ دین انٹروڈیوس تو انہوں نے کرایا نا ہمیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان انہوں نے کرائی ہمیں. تو اسی طرح آپ کی امت سب سے زیادہ کثرت سے جنت میں داخل ہوگی، اس سے بھی آپ راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام تر چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ راضی ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہوں گے، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا جن سے، جو آپ کی رضا کی ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے. یعنی آپ انہی چیزوں سے راضی ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جو میں نے آپ کو قرآن کی آیتوں بتائی دی سورہ دحا کی، ایک اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود و فائز فرمائے گا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا آپ کو راضی کرنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ یعنی پسند کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں، آپ راضی ہو جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے، کہ میں تو صرف بس یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. جس چیز سے آپ راضی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلدی فرماتا ہے آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں. سبحان اللہ. یعنی باقی انسانیت تو اللہ کو راضی کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا نبی راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ اتنی جلدی کیوں آئے، وہ ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، جلدی آ رہے ہیں، تیز آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ تو راضی ہو جائے. اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ، اور نہ مد، مد مطلب کھینچنا، تو نہ سٹریچ ہو جائیں آپ کی آنکھیں، نہ لمبی ہو، مطلب محاورتاً ایک بات بولی گئی نا, آپ کی دونوں آنکھیں نہ لمبی ہو جائیں, مطلب یہ کہ آپ کی نظر کے اندر ایک لانگنگ, ایک یہ چیز کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کاش یہ مجھے مل جائے چیز, انسان ٹکٹی بھی باندھ لیتا کسی چیز کی طرف کہ ہائے یہ میرے پاس ہونی چاہیے. ویسے چیزوں کو نظریں پھاڑ کے دیکھنا اس کے لیے بھی آتا ہے آنکھیں پھیلانا, مدد تعینی الی کذا, یعنی میں نے فلاں چیز کی طرف اپنی آنکھیں پھاڑ کے پھیلا دی. تو مد کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور امداد اگر کہا جائے تو پھر وہ اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے, یعنی دوسروں کے پاس جو بھی ہے اس کی طرف آپ آنکھیں نہ پھیلائیں. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو, یا اس طرح کس طرف الا ما متعنا بھی ازواجن, اس کی طرف جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے بعض لوگوں کو, منہم ان میں سے جس چیز سے ہم نے فائدہ دیا, اور وہ کیا ہے, بعض لوگوں کو اس سے فائدہ دیا, وہ کیا چیز ہے, زہرات الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کی رونق جس سے ہم نے فائدہ دیا ہے, جس سے ہم نے فائدہ پہنچایا, اس کے ذریعے ہم نے فائدہ پہنچایا بعض قسم کے لوگوں کو. اور اس میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کی چیزوں پہ ریج رہے تھے لوگوں کو, جو مال و متاع, دنیا کی دولت, زیب و زینت, اس کی طرف رغبت کر رہے تھے؟ فرمایا کہ لمبی نظر نہ کریں, یہ تمنا نہ کریں کہ آپ کو بھی ان جیسی چیزیں مل جائیں, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے, بلکہ یہ جب آیت اتری ہے تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تو ابو رافع کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ رجب کے چاند تک کچھ آٹا قرض لے آؤں. تو یہودی نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس پہلے کوئی چیز رہن رکھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا کے انہوں نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آسمانوں میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں, یعنی میں تو اتنا امانت دار ہوں, میرے سے بھی کیا کوئی چیز رہن رکھی جائے گی تو پھر ہی میں مجھے دیا جائے گا آٹا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ تفسیر ابن عباس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت نہیں رکھتے تھے, بلکہ ہم سب کو سنایا جا رہا ہے لیکن آپ کو کیوں کہا گیا, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب مالدار سردار اتنے بڑے بڑے الیٹ لوگوں کو آپ دیکھتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے یہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے کاز کو کتنا فائدہ پہنچے گا. جیسے ہم نہیں دیکھتے کبھی کہ ہائے یہ کوئی سیلیبریٹی ہے یا یہ کوئی صدر ہے یا کوئی وزیر ہے, لا کاش یہ مسلمان ہو جائے تو کتنا فائدہ ہو, اسلام کو کتنا فائدہ, کتنے لوگ ان کے پیچھے مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لالچ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایمان کسی کے دل میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ دولت ہوگی تو ایمان بھی آ جائے گا یا کچھ, ہے ایمان کے لیے تو اور چیزوں کی ضرورت ہے. آپ نہ ان کی طرف اپنی آنکھیں ایسے دیکھیں اس طرح سے کہ ہائے یہ کاش کہ مسلمان ہو جائیں, یہ بھی ایک بات اس کے اندر آتی ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو یہ حال تھا کہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے چولہے میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. پوچھا گیا پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا, فرمایا دو چیزوں پہ, پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. کھانے پینے کی چیزوں کا تو یہ حال تھا, بستر کا کیا حال تھا کہ اس میں بھی ایک ٹاٹ تھا جس کو آپ دوہرا کر لیتے تھے اور دوہرا کر کے بس اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا تھا. ایک دفعہ گھر والوں میں سے کسی نے اس کو فور ٹائمز فولڈ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھے تو فرمایا کہ میرے بستر کو کیا کیا, اس کو کیا بچھا دیا تھا آج میرے نیچے. گھر والوں نے کہا کہ ہم نے وہی ٹاٹ ہے اس کو ہی آج تہوں میں کر دیا تھا, آرام کے لیے کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ویسا ہی رہنے دو جیسے پہلے تھا, اس کی نرمی نے مجھے آج رات نماز سے روک دیا, یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا تھا کہ یہ جو بستر ہے وہ حالانکہ ٹاٹ کا ہے, وہ کون سا اتنا بڑا کوئی اعلیٰ فرنیچر تھا, لیکن کہ نہیں یہ بھی نہیں مجھے چاہیے کہ یہ میری عبادت میں کوئی خلل کا باعث بنے. اور پھر ترمذی ابن ماجہ میں, مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے, بڑی پیاری روایت ہے کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوئے, سو کے اٹھے تو آپ کے جسم پہ بوریے کے نشان تھے. تو ابن مسعود نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو حکم دے دیتے تو ہم آپ کے لیے فرش بچھا دیتے, کپڑے بچھا دیتے. آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے, میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار ہے اور کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کے سائے سے فائدہ اٹھا لے پھر چل دے اور درخت کو اپنی جگہ چھوڑ دے. یعنی مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, مجھے یہ کوئی رغبت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کچھ جمع کروں یا کوئی چیز کو فائدہ اٹھاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس طرح کی چاہت ہی نہیں تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں وہ حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے حلا کیا تھا بخاری اور مسلم میں, تو حضرت عمر جب وہاں پہنچے تھے تو دیکھا کہ آپ کھردرے بوریے پہ لیٹے ہیں اور چمڑے کا ایک ٹکڑا ایک طرف رکھا ہوا ہے, کچھ مشکیں لٹک رہی ہیں, لیدر بیگز ہیں. تو یہ بے سرو سامانی کی حالت دیکھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ظاہری بات ہے کہ میرے پیارے ہیں, یہ کس حال کے اندر پڑے ہیں, دریافت کیا کیوں رو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیسر و کسرا جو ہے کتنے عیش و عشرت میں, اور آپ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے پیارے ہونے کے باوجود اس حالت میں. آپ نے فرمایا, خطاب کے بیٹے کیا ابھی بھی تمہیں شک ہے, ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں جلدی کر لی, نہیں ہمیں آخرت میں ملے گا, ان کو دنیا میں مل گیا. اللہ نے ان کو جو بھی انہوں نے کیا اس کا بدلہ یہاں دیا اور ہمیں تو وہاں ملے گا. اور یہ یاد رکھیں ایک بات کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی ایسے نہیں تھا کہ وہ آئے مجبوری کے تحت اس طرح سے کر رہے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک طرح سے اس چیز کی آفر, جس کو کہہ سکتے ہیں آفر کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نبی بادشاہ رہیں, اور اگر آپ چاہیں تو آپ اللہ کے بندے بن کے رہیں. یہ بھی تھا آپ کو کے لیے چوائس تھی کہ آپ کے لیے پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے ترمذی میں یا مسند احمد میں بھی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا کہ میرے لیے مکہ کے پتھروں کو سونے کا بنا دے, تو میں نے عرض کیا نہیں ہے پروردگار, میں تو یہ چاہتا ہوں ایک روز پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں, جب میں بھوکا رہوں تو تیری طرف عاجزی کروں اور تجھ کو یاد کروں, اور جب پیٹ بھر کے کھاؤں تیری تعریف اور تیرا شکر کروں, یعنی جب نہ ہو تو اللہ عاجزی و زاری کروں اور میں تجھے یاد کروں, اور جب پیٹ بھر جائے تب بھی اس دن تیری تعریف کروں تیرا شکر ادا کروں. سبحان اللہ, ہم بھی پیٹ بھرے کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اور جس دن پیٹ خالی ہو روزہ رکھا ہو تو اللہ کو یاد کریں, عاجزی کریں اس کے آگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی تھی کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو دنیا کا کوئی وہ نہیں تھی کہ یہ سب چیزیں مجھے مل جائیں اور میرے پاس ایسی بادشاہت ہو جائے اور یہ ہو جائے, نہیں, خود سے چھوڑا ہوا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا تھا کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں, دنیا کے خزانے لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں, آپ کو جو چاہیے آپ انگلی رکھیں ہم آپ کے آگے حاضر کرتے ہیں, تو آپ نبی بنے رہے لیکن ہمیں نہ کچھ کہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تھا, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی مذمت ہی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں پہ بھی آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں فرمایا بلکہ کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے اور افلاس سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کشادہ ہو جائے گی, یعنی بہت دنیا ملے گی تمہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم دنیا کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے والے لوگ گرفتار ہوئے, اور یہ دنیا پھر تمہیں ہلاک کر دے گی بھی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا تھا. یہ بخاری اور مسلم میں, یعنی جب اتنی دنیا ہو جائے گی, اتنی دنیا ہو جائے گی غفلت اور گمراہی کا سبب بن جائے گی, پھر انسان غافل ہو جاتا ہے نا,
لاسٹ ہے, لاسٹ ہے, کیئر لیس ایٹیٹیوڈ, آخرت کی طرف سے بالکل ڈزنٹ کیئر.
حب دنیا رأس کل خطیئہ, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو محبت ہے یہ یعنی جڑ ہے ہر خطا کی. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ آپ کی امت گمراہ نہ ہو جائے, یہ بالکل اس کے اندر اتنی پڑ جائے, اتنی اس کے اندر گم ہو جائے کہ اپنی آخرت کو ہی نہ بھول جائے, آخرت کا نقصان کر لے گی. تو فرمایا نہیں, تم نے نہیں دیکھنا, تمہاری آنکھیں ایسی حسرتوں سے ہائے, ان کے پاس یہ ہے, اس کے گھر میں یہ ہے, اس کے بچے کے پاس یہ گاڑی, اس کی یہ چیزیں, ان کا یہ عہدہ, وہ تو فلانے عہدے پہ پہنچ گیا, وہ انہوں نے تو دیکھو کیسا گھر بنا لیا ہے, انہوں نے تو اتنا ان کا بینک بیلنس, ان کی نے اتنی وہاں پہ پلاٹ خرید لیا وہاں. اب آپ دیکھ دیکھ کے حسرتیں کر رہے ہیں, کسی کے گھر چلے گا ان کی چیزیں دیکھ دیکھ کے آپ کو ہو رہا ہے. کیا وہ جو ایک آنکھوں کے اندر آ جاتا ہے نا کہ انسان کی آنکھیں دراز ہو جائیں, کہ انسان دیکھ ایک اندر فیلنگ حسرت کی کہ میرے پاس بھی کاش یہ ہو. نہیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے, مت ایسے کریں, کیونکہ یہ تو مضموم ہے, یہ تو زہرا ہے, زہرا تل حیات دنیا. میں نے آپ کو کیا بتایا زہرا کیا ہوتا ہے, ویسے پھول ہوتا ہے, ایسی اسپارکلنگ چیز, ایسی چمکدار چیز جو بہت تھوڑی دیر کے لیے جس کی چمک ہو. آپ دیکھیں پھول بھی کیسے ہوتا ہے, دنیا کی زندگی کا پھول کہا گیا, یہ سارے ساز و سامان کو, اس زینت کو, اس مال کو, اس دولت کو, اس سب چیز کو کیا کہا گیا پھول. کیوں پھول ٹھیک ہے, خوبصورت ہے, نرم و نازک ہے, لیکن کتنا زوال پذیر ہے. صبح آپ اٹھتے ہیں پھول کھلتا ہے, شام تک پتی پتی ہو کے بکھر جاتا ہے. ایسے دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان. تو پھر بھی اگر ہم اپنی آنکھیں لمبی کریں اس چیز کے اوپر کہ کسی کے گھر سے ہو کے آ جائیں تو ہمیں ڈپریشن شروع ہو جائے, ان کے پاس تو اتنی چیزیں, ہمارے پاس تو کیا. نہیں, متاؤن قلیل ہے, یہ تو چند روزہ بہار ہے. اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو ایک مہینے کے لیے مہلت دے دے, جاؤ جا کے باہر جا کے عیش کر رہا, تو کیا کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ ہائے یہ عیش کتنا اچھا ہے؟ ہاں کوئی کہے گا جس کو پھانسی لگنے والی, ہارون رشید کے بیٹے تھے, ہائے زاہدانہ زندگی گزاری, جب دنیا سے جانے کا وقت آیا دو شعر کہے تھے, اور ان کا ترجمہ کیا ہے, عربی کے تھے دو شعر, آئے ساتھی دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا, عمر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے اور نعمتیں تم سے جدا ہونے والی ہیں. جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والوں میں ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ اکبر, یہ ہے بس دنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کی گئی ہے درہم اور دینار کے بندے پہ, یعنی اب انسان اتنا اس کے پیچھے کریزی ہو جائے کہ اس کا بندہ بن گیا, اس کا غلام بن گیا, اس کے لیے بس مال دولت, یہ اس کی خاطر نماز گئی, روزہ جا رہا ہے, اور اس کے دن اور رات گزر رہے ہیں, آخرت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا, بس دنیا ہی کمانے میں اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر لگا ہوا ہے. یہ تو لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس کا یعنی مقام, اس کا کوئی ویلیو جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو نہ دیتا یہ دنیا, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے, سوچیں وہ کیا کریں گے, کتنا نقصان پہنچائیں گے نا, بھوکے ہیں اور بھیڑیے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا گیا, کتنا نقصان پہنچائیں گے. فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ یہ دو بھیڑیے جو ہیں. ہر سے جاہ, یعنی جاہ کی لالچ, اور ہر سے مال, مال کا لالچ, یہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی دو بھیڑیے ادھر کہا اور ادھر بھی دو بھیڑیوں کا ذکر کر دیا. دو بھیڑیوں کون سی ہیں؟ ایک حب جاہ اور حب مال. جاہ کیا ہے؟ جاہ یہ کرسی, یہ عزت, مقام, مرتبہ, پوزیشن, پاور, یہ جس کے پیچھے ہم لڑ لڑ کے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ جتنا دین کو نقصان پہنچاتی ہے, اور اسی طرح یہ حب مال یہ جتنا نقصان پہنچاتی ہے. اسی لیے تو ہم آپ دیکھتے نہیں آج دنیا کس طرح بھاگ رہی ہے ان چیزوں کے پیچھے, کہ جو زہرت الحیات دنیا صرف اتنی دیر کی چکا چوند ہے,
اور اس کے بعد ختم ہے, فنا ہے, اور یہ اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے انسان کے, اس کو جب حب آ جائے, اگر تقویٰ کے ساتھ کسی کے پاس ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر حب آ جاتی ہے نا کہ بس انسان کو ایک دھن لگ گئی ہے اس کی, یہ مل جائے اب مجھے, اسی لیے جب دوسروں کے دیکھتے ہیں تو پھر آہیں بھرتے ہیں, کسی کی چیزیں دیکھ لی تو اتنا آپ کو ڈپریشن ہونے لگ پڑا, ہم نے کیا کمایا, ہم نے کیا کیا, ہم تو آج تک ایسے ہی رہ گئے, ان کو دیکھو. حالانکہ یہ پتہ ہے آپ, یہ اس سے ایک میں آپ کو حدیث بتاتی ہوں, اس سے آپ اندازہ اس چیز کا لگائیں گے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے سوال پوچھا, رسول اللہ یہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جب اس کو کروں تو اللہ اور اس کے بندے مجھ سے محبت کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا, دنیا کی طرف رغبت نہ کرو, اللہ تجھ سے محبت کرے گا, اور اس چیز کی خواہش نہ کرو جو لوگوں کے پاس ہے. اب آپ لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں, ان کے پاس مال ہے, ان کے گھر بڑے بن گئے, عالی شان بنا لیے, انہوں نے انویسٹمنٹ بہت کر لی, ان کے پاس بڑی چیزیں آ گئیں, تو آپ نے اس کی خواہش نہیں کرنی, اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. دنیا کی محبت سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے. تو اگر لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے, یہ فارمولا بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں نا کہ جب آپ کے پاس یہ خواہشات ہو جاتی ہیں, اچھا اب آپ دوسروں کی چیزیں دیکھ کے امپریس ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواہش ہوتی ہے, یہ کب ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے گروہوں کو دیا ہے, ماں مت انا بھی ازواج, جو مختلف گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا نا, ہم نے عطا کیا ہے جو دنیا کے ساز و سامان میں سے ہے, اس کے اوپر نہ آپ کی آنکھیں لمبی ہوں, تو اس کا مطلب کہ دیکھ کے کسی کی چیز کو, جب دیکھتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے, اپنے اندر بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, اچھا اب مجھے بھی یہ ملنا چاہیے, اب میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے, اور پھر خواہشات کا تو آپ کو پتا کوئی اینڈ نہیں, پھر آپ کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر اب دوسری یہ بھی ہونا چاہیے, اب وہ دوسری پوری ہوئی تو پھر اچھا میں نے فلاں کے پاس وہ چیز دیکھ لی, اب یہ بھی ہونی چاہیے, خوب سے خوب طرح کی تلاش میں انسان لگا رہا تھا, اس میں قناعت تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو ایک دوڑ میں لگ گیا, ایک ریس ہے جو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں دو فیلڈز ہیں جہاں پہ ریسیں لگی ہوئی ہیں, دو فیلڈز ہیں جہاں پہ ریس لگی ہوئی ہے, پتا ہے آپ کو دو فیلڈز کون سے ہیں؟ ایک ہے دنیا کے لیے ریس لگی ہوئی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں خواہشات کے پیچھے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یعنی ایک پوری ہوتی تو دوسری پوری ہوتی, دوڑ رہے ہیں. ایک یہ میدان ہے, ایک اور بھی ہے میدان, وہاں پہ چل کے دیکھیں, وہاں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں, وہ بھی بھاگ رہے ہیں, لیکن وہ پتہ ہے کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ نیکیوں کے لیے دوڑ رہے ہیں, وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں, وہ جنت کے لیے دوڑ رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ, ایسا لگ رہا ہے ریس لگی ہوئی, سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے نیکیوں کے لیے, وہ ریس لگائے ہوئے نیکیوں کے لیے, وہ دوڑ رہے ہیں نیکیوں کے لیے, وہ بھی ایک دوڑ ہے, وہ بھی ایک میدان ہے. اور یاد رکھیں یہ دونوں میدان جدا جدا ہیں, آپ ایک وقت میں ایک ہی میدان میں دوڑ سکتے ہیں نا, دو دو میں تو نہیں دوڑ سکتے, ایک میدان میں اگر آپ اس میدان میں دوڑیں گے جہاں پہ دنیا کی خواہشیں ہوں تو پھر آپ یہ نیکیوں کی دوڑ میں نہیں لگ سکتے, اور اگر آپ نیکیوں کے لیے دوڑیں گے تو پھر آپ اس میدان میں نہیں دوڑ سکتے جہاں پہ دنیا ہی دنیا, تو پھر ایک چوز کرنا پڑے گا آپ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنی دنیا کو محبوب رکھتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ضرور ہوتا ہے, اور جو اپنی آخرت کو محبوب رکھتا ہے اس کے دنیا کو نقصان ضرور پہنچتا ہے, بس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے, اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. اسی لیے فرمایا ہے آگے بھی دیکھیں, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اس کی آخر میں یہی آتا ہے نا, جو اللہ کے پاس ہے نا وہ باقی رہنے والا بھی ہے اور وہ بہتر بھی ہے, اور یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور سوچیں ہر ایک انسان جو بھی ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت, ان میں سے کون سے میدان میں جانا چاہتا ہے, دونوں مقامات میں سے کون سا مقام اپنے لیے چوز کرنا چاہتا ہے, یہیں پہ خواہشات پوری کرنی ہے یا مجھے آخرت کی جنت چاہیے, دونوں میں سے کون سی چیز, اب یہ انسان کو اپنا وہ رکھنا ہے کہ وہ کون سا میدان چوز کرتا ہے.